الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا. درود پڑھیں پر محمد و آل
محمد.
مختصر وقت کے لیے اس مختصر حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں سرکار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت ہی مختصر بیان میں ایک بہت ہی عالی ترین بات ہمارے اور آپ کے درمیان پیش کر کے جا رہے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے: احب اللہ من احب حسینہ، کہ پروردگار اس انسان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. یعنی محبت حسین پروانہ محبت پروردگار ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان پروردگار سے محبت کرے اور پروردگار اس سے محبت کرے، لیکن نہ دنیا میں کامیاب ہو پائے نہ آخرت میں کامیاب ہو پائے؟ کہا: دیکھو، یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کے اوپر غور کرنا اور جس کو دھیان سے اپنی زندگی میں عمل میں لانا. عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ جب فروع دین کی گفتگو ہوتی ہے اور ہم ایک فہرست گنواتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ایک جگہ پر آ کر پہنچتے ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے تولّٰ. اور جب علماء تولّٰ کا معنی بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں تولّٰ یعنی ان لوگوں سے محبت کرنا اور چاہنا جنہیں پروردگار چاہتا ہے. تو اگر انسان ان لوگوں سے محبت کرتا ہے تو یہ فر اپنی جگہ پر پوری ہو جاتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں
تھوڑا سا پیچھے ایک مرتبہ درود پڑھیں بھائی محمد علی محمد بس ٹھیک کہ جتنے بھی فروع دین ہیں یہ سب کے سب ٹکے ہیں اصول دین پر، اور اصول دین یعنی معرفت۔ تو جب بھی انسان کسی بھی فروع دین میں سے کسی مسئلے کو چھیڑے گا تو لا محالہ اس سے مربوط جو اصول دین کا مسئلہ ہے وہ خود بخود چھڑ جاتا ہے۔ کہا دیکھو اگر تمہیں تولا کے بارے میں گفتگو کرنا ہے تو خود بخود امامت اور ولایت کی گفتگو آ ہی جائے گی، اور جب تک انسان معرفت حاصل نہ کرے نہ اسے محبت آتی ہے نہ محبت کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی محبت کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی عمل میں محبت کے آثار بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نہ کسی کے پاس میسم تمار جیسی محبت نظر معرفت نظر آئے گی، نہ اس معرفت جیسی محبت نظر آئے گی اور نہ اس محبت کے آثار نظر آئیں گے۔ دنیا میں خطیب تو بہت ملیں گے لیکن کوئی آپ کو زبان کٹا کر خطابت کرتا ہوا انسان نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہی انسان نظر آئے گا جو معرفت میں میسم تمار کی معرفت رکھتا ہو، جو ولایت میں ایسی ولایت رکھتا ہو جس کے لیے مولا کائنات شہادت دیتے ہوں، اصحاب شہادت دیتے ہوں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہم اور آپ اس معرفت کے سفر کو طے کر رہے ہیں اور تقریباً چندین کلومیٹر آپ چل کے یہاں تک آ چکے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ پروردگار اس سفر کو پورا کرے گا اور اس مقصد کی طرف آپ گامزن ہیں کہ جس کے لیے آپ پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہے تھے۔ تو ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے راستہ۔ اگر اس راستے میں کوئی آپ کو روک لے تو آپ فوراً اس سے کہیں گے بھائی مجھے جانا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے آپ اپنا بستر سمیٹ دیتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اتنے جلدی اپنا بستر سمیٹتے ہوں۔ لیکن یہ کیا ہو گیا کہ ایک دم سے زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جب آپ اپنے گھر میں رہتے ہوں تو اس فرش پہ آپ سونا گوارا کرتے ہوں، لیکن جب آپ اس معرفت کے سفر پہ نکلے تو آپ نے اس فرش پر سونا بھی گوارا کیا، صبح اٹھ کر سفر بھی طے کرنا شروع کیا، اس بھیڑ میں لوگوں کے ساتھ چلنا بھی طے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک درجہ اس مقصد کی معرفت ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر پیدل چل رہے ہیں، اور جیسی جس کی معرفت ہوتی ہے وہ ویسے ہی اس راستے میں قدم اٹھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ضعیف لوگ ہیں جو اس راستے میں چل رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو اس راستے میں چل رہے ہیں، کتنے جوان ہیں جو اس راستے میں چل رہے ہیں۔ کوئی اپنی زبان پر کوئی ذکر کہہ رہا ہے، کسی کے زبان پر کوئی نوحہ ہے، کسی کے زبان پر کوئی معرفت کے جملے ہیں، کوئی صلوات کا ذکر پڑھ رہا ہے، کوئی توحید کا ذکر پڑھ رہا ہے۔ جیسے جس کی معرفت ہے وہ اس راستے میں اپنے آپ کو اپنے حسین سے نزدیک کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ عزیزوں یہ سفر بے شک قدم اس میں چلانا ظاہری ہے، میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ سفر کا کمال تب ہے کہ جب انسان کے قدم زمین پر بعد میں پڑیں، ہوائے نفس کے اوپر پہلے پڑیں۔ اس سفر کی معراج ہو جاتی ہے کہ جب انسان ہر قدم پر یہ سمجھتا ہے کہ حسین سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں عزیزوں کہ جب دل میں محبت لے کے انسان نکلتا ہے تو اس کی بس تمنا یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد کسی طرح اس مقصد تک پہنچ جائے۔ تو ہمارا اصل کام یہ راستہ نہیں ہے بلکہ یہ تو راستہ ہے، اسے ہم اس لیے طے کر رہے ہیں تاکہ اس مقصد تک پہنچیں۔ اب کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، آرام سے آپ کسی بھی ذریعے سے سفر طے کر سکتے ہیں، ایک گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، یہ پیدل کا دو دن تین دن کا سفر طے کرنا، تو کہا اس سے پہلے کہ تمہیں عقل سے جواب دیا جائے، آؤ زندگی امام حسن مشتبہ کو دیکھو کہ امام اپنی زندگی میں جب حج پہ جا رہے ہیں تو تمام وسائل ہونے کے باوجود امام چندین حج پا پیادہ کر کے آتے ہیں، مولا آپ یہ پیدل حج پر کیوں جا رہے ہیں؟ شاید امام جواب دیں کہ دیکھو جب انسان معشوق سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو جتنی سختیاں برداشت کر کے جاتا ہے اتنا ہی ملاقات میں محبت بڑھ جاتی ہے، ملاقات کے آثار بڑھ جاتے ہیں، جب وہ اس مکان پر پہنچتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی سختیاں سہنے کے بعد آیا ہے۔ تو ہاں عزیزوں، کوئی کعبے کی زیارت کو جاتا ہے، کوئی حسین کی زیارت کو جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا تو نے اب تک کتنے حج کیے؟ تو کہتا ہے مولا اب تک میں 19 حج کر چکا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں ابھی 2 حج اور تیرے باقی ہیں، جب تیرے 21 حج ہو جائیں گے تب تجھے ایک زیارت حسین کا ثواب ملے گا، جب تیرے 21 حج ہو جائیں گے تب ایک زیارت کا ثواب ملے گا۔ آپ سوچیں کہ انسان اگر اس پر حج واجب نہیں ہے یا حج واجب کر چکا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن وہ قبر حسین کی زیارت کرے۔ عزیزوں ابھی تو معرفت حسین کی کتاب کھلی ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم لوگ صرف اوپر سے کتاب کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہمارے اور آپ کے سامنے کھلنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب تو ان لوگوں کے سامنے کھلتی ہے کہ جو کہتے ہیں مولا موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ آپ راستے میں جو جا رہے ہیں، یہ جو پول ہیں جس پہ نمبر پڑے ہیں، آپ اس میں غور کیجئے گا، جگہ جگہ پہ اس پہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، بہرحال حدیثیں عربی میں ہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا ہے جو اس کا ترجمہ کرتا جائے تو آپ دیکھیے گا یہ حدیثیں کیوں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ اس لیے لکھی جا رہی ہیں کہ فقط زمینی سفر طے نہ ہو، معرفت کا بھی سفر طے ہو۔ یعنی جب انسان یہ 1400 پول گزار کر پہنچے تو کم سے کم اس کی معرفت کے 14 درجے طے ہو چکے ہیں، جب وہاں پہ پہنچے تو یہ وہ انسان نہ ہو جو نجف سے چلا ہے، ہاں باب مدینۃ العلم سے چلا ہے، علی سے علم کی زکات اور بھیک مانگ کے چلا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں حسین کے راستے پہ قدم اٹھاؤ، ہم علم بھی عطا کریں گے، جنت بھی عطا کریں گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک دوسری روایت میں امام فرماتے ہیں، یہ روایات اکثر چھٹے امام سے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے اور قبر حسین کی زیارت نہ کرے تو کوئی گناہ تو نہیں کیا اس نے، اور وہ مستحق ہو کہ جنت میں جائے تو پروردگار اسے جنت میں تو بھیجے گا، لیکن وہ جنت میں فہوا ضیفان لاہل الجنہ، وہ اہل جنت کا مہمان ہوگا، جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ کہ ابن رسول اللہ یہ کس لیے؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے زائر حسین کے لیے الگ درجات بنائے ہیں، اگر جو زیارت کر کے آ رہا ہے اور جو زیارت نہیں کر کے آ رہا ہے دونوں کو ہم ایک ہی درجے میں لے جا کے رکھ دیں تو پھر زائر حسین اور غیر زائر حسین کا فرق کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ عزیزوں یہ بہت بڑا لطف اور کرم ہے ہمارے اوپر، اگر ہم اپنی زندگی میں آ کے تلاش کریں کہ پروردگار ہم نے کون سی اچھائی کی ہے، ہم نے کون سی نیکی کی ہے۔ آپ دیکھیں کیا جتنے لوگ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر اور دنیا میں موجود ہیں، جس کے بھی دل میں چاہت ہے زیارت کی، کیا وہ آ پایا؟ تمنا تو بہت سے دلوں میں ہے لیکن ہر ایک آ نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار چنتا ہے زیارت کے لیے. لیکن عزیزوں یہاں تک لانا یہ پروردگار کی ذمہ داری ہے, اور اس توفیق کو بچا کر لے جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پروردگار آواز دے, اے محب حسین تجھے میں نے کربلا تک پہنچا تو دیا تھا لیکن جو وہاں سے لے کے آنا تھا وہ تو لانے میں کامیاب نہ ہوا. عزیزوں سوچیں وہ کتنا حسرت کا دن ہوگا کہ پروردگار یہاں آنے کی توفیق دے دے لیکن یہاں سے جو معرفت لے کے جانا ہے اس کی توفیق ہم سے سلب کر لے. پروردگار تجھے خون حسین کا واسطہ ہے جہاں تو نے اتنی توفیق دی ہے کہ اس زمین پر ہم قدم اٹھائیں, ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہمارا ہر قدم حسین کی معرفت سے لبریز ہو جائے, ہمارا ہر قدم اہل بیت کی معرفت سے لبریز ہو جائے, اور یہ معرفت ہماری زندگی میں وہ کام کرے, ایسی اکسیر بنا دے کہ حسین خود پکارے کہ آؤ یہ میرا ہے اسے میرے حوالے کر دو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ہاں عزیزوں ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت اور ایذا ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی بات کسی کو بری لگ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جسے حسین پسند نہ کرتے. عزیزوں دو آنکھیں ہیں جو پردہ غیب میں تمام زائروں کو دیکھ رہی ہیں, اور دو آنکھیں اور ہیں جو حسین کی ماں کی ہیں جو ہر زائر پہ خاص نگاہ رکھتی ہیں. آپ بتائیں یہ 270 نمبر پول ہے, یہاں تک آئے, کسی نے آپ کو کوئی اذیت دی, کسی نے کوئی بے احترامی کری؟ ہم اور آپ حسین تو نہیں ہیں, ہم اور آپ اصحاب حسین تو نہیں ہیں. اگر ہم ان کی خاک پا بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے, لیکن آج کتنا احترام کرتے ہیں زائر کا. میں اپنا کل رات کا آپ کو واقعہ بتاؤں, پول نمبر 72 پہ ہم رکے تھے, رات کا وقت ہو گیا, بچے بھی ساتھ میں تھے, تو طے ہوا کہ کوئی جگہ لے لی جائے. تو جب موقع میں پہنچے تو ہمارے ساتھ خواتین بھی تھی, تو موقع میں خواتین کے لیے جگہ تھی لیکن مردوں کے لیے جگہ نہیں تھی, بھر چکا تھا. تو یہ ہوا کہ بھائی آپ کو کہیں اور لے جا کے ٹھہرا دے. ہم نے کہا بھائی خواتین ہیں بچے ہیں ساتھ رکیں گے. تو ایک صاحب اور آ گئے, کہیں کہ بھائی تھوڑی دور پہ ہمارا گھر ہے, آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پہ چلیے. تو جو پہلے والا میزبان تھا اس نے کہا رکو یہ ہمارے مہمان ہیں. یقین مانیے آدھا گھنٹہ ہم لوگ وہاں صرف کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ پہلا میزبان اس دوسرے کو اجازت دے دے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائے. عزیزوں یہ اتنا احترام ہے کس کا؟ زائر حسین کا. آپ سوچیے جب زہرا سوچتی ہوں گی کہ میرے حسین کے زائروں کا تو اتنا احترام ہے, یہ بتاؤ میرے حسین کے ساتھ کیا کیا. بے شک آپ کو تھکن کا احساس ہوگا, شاید آپ کے پیر میں درد بھی ہوگا, شاید آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ کوئی آپ کا پیر دبا دے, لیکن عزاداروں یہ بتائیے کیا آپ نے کٹے ہوئے سر دیکھے؟ کیا کسی نے آپ کو تماچے لگائے؟ کیا آپ کا بستر کھینچا گیا؟ نہیں, یہ تو صرف ان لوگوں سے مخصوص ہے. کہ کربلا کے مصائب پڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, روز پڑھے جاتے ہیں, روز تازہ. یہ ایام اربعین ہیں, ایام اربعین
مخصوص ہیں ایک ذات سے اور وہ ہے ثانیہ زہرا. آپ یہ بتائیں جب بی بی بھائی کا لاشا چھوڑ کے گئیں تو جب دفن کیا سید سجاد نے تو زینب حاضر نہیں تھی، سید سجاد تنہائے تھے، لیکن آپ روایات میں دیکھیے کہ مقتل لکھتا ہے کہ جب زینب شام سے چھوٹ کے واپس آئی ہے تو اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا. لیکن یہاں میرے لیے ایک سوال ہے، زینب تم نے پہچانا کیسے کہ یہ حسین کی قبر ہے؟ زینب جب سید سجاد حسین کو دفن کر رہے تھے تو آپ کو تو نہیں معلوم تھا، کیونکہ وہاں عباس کی بھی قبر موجود تھی، گنج شہیدہ بھی تھا، حسین کی بھی قبر موجود تھی. شاید زینب آ کے جواب دیں، عجیب بات کر رہا ہے، زینب اور حسین کو نہ پہچان پائے. وہ بہن اگر چند منٹ اور چند سات اپنے بھائی کو نہیں دیکھتی تھی تو پریشان ہو جاتی تھی. تو اس سے سوال کر رہا ہے کہ زینب نے کس طرح سے حسین کو پہچانا ہوگا. ہاں عزادارو، امام حسن عسکری علیہ السلام زیارت اربعین کی تاکید فرما رہے ہیں، مومن کی نشانی بتا رہے ہیں. خوشا نصیب ہیں ہم اور آپ کہ جو اس زیارت اربعین میں حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں. بس ایک واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک مسیحی خاتون ہے، مسلمان نہیں ہے، مسیحی ہے. اس کی ایک بچی ہے، 5 سال کی ایک بچی ہے. اس کے دونوں پیر مفلوج ہو جاتے ہیں اور یہ لبنان کی رہنے والی ہے. جاتی ہے ڈاکٹروں کو دکھاتی ہے لیکن بہرحال شفا نہیں ملتی. کوئی کہتا ہے کہ اس کو لے کے دمشق چلی جاؤ، وہاں کے ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں. وہ لے کے اپنی بچی کو سیریا دمشق آتی ہے اور آ کے ایک گھر کرائے پہ لے لیتی ہے اور وہاں رہنے لگتی ہے. آج اس ڈاکٹر کی یہاں، کل کسی ڈاکٹر کی یہاں. اتفاق سے وہ ایام محرم کے ایام تھے، عاشور کا دن آتا ہے. وہ دیکھتی ہے کہ کچھ خواتین سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ایک بارگاہ میں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں. ذہن میں رکھیے گا، یہ خاتون مسلمان نہیں ہے، مسیحی ہے. جب یہ ماجرا دیکھتی ہے تو آگے بڑھتی ہے، سوال کرتی ہے، یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے تجھے نہیں معلوم؟ کہا نہیں. کہا یہ سکینہ کا روزہ ہے. کہتی ہے سکینہ کون ہے؟ تو کہا تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں. تو وہ خواتین اسے بتاتی ہے، حسین کی ایک بیٹی تھی، پورا ماجرا اسے بتاتی ہے. اور بتانے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ بچی ضرور ہے لیکن اگر کوئی اس سے مانگتا ہے تو یہ عطا کرتی ہے. بس جیسے ہی اس مسیحی خاتون نے یہ سنا، آ کے بی بی کے روزے میں بیٹھ گئی اور دعا کی، سکینہ میری بھی ایک بچی ہے، سکینہ اسے بھی شفا دے دو. دعا مانگتے مانگتے یہ سو جاتی ہے. اتنی دیر میں خواتین آتی ہیں، اس کے پڑوس سے آ کے اس کو اٹھاتی ہیں کہ اے خاتون اٹھ، تیری بچی تجھے بلا رہی ہے. یہ واپس گھر میں جاتی ہے، یہ تالا لگا کے آئی تھی. جب تالا کھولتی ہے، عجیب ماجرا دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ بچی آنگن میں کھیل رہی ہے. جب یہ جاتی ہے پوچھتی ہے بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے نہیں معلوم، جب تو تالا لگا کے چلی گئی کچھ دیر بعد ایک بچی گھر میں آئی اور اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا. میں نے اس سے کہا یہ بتا تم دروازہ میری ماں بند کر کے گئی تھی، تو اندر کیسے آئی؟ اس نے ایک جواب دیا کہ دیکھو ہمیں کہیں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ بتا تجھے میرا نام کہاں سے معلوم ہے؟ کہا رہنے دے، میں بس جس کام کے لیے آئی ہوں، میں ایک بات تجھ سے کہہ رہی ہوں، تو میرا ہاتھ پکڑ اور کھڑی ہو جا. میں نے کہا اے بہن میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں، میرے دونوں پیر مفلوج ہیں. کہا تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ میں دیا اور جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی. آزادارو انشاءاللہ پروردگار آپ کو روزہ سکینہ کی زیارت عطا کرے.
جو لوگ جا چکے ہیں انہیں نے دیکھا ہوگا کہ جب روضہ سکینہ پہ بچے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کھلونے لے کے جاتے ہیں، زری کے اوپر کھلونوں کو ڈال دیتے ہیں، زری کے کنارے کھلونوں کو سجا دیتے ہیں۔ جب کوئی پوچھتا ہے بچوں یہ کھلونے کیوں لے کے آئے ہو تو کوئی بچہ جواب دیتا ہے، ارے تمہیں نہیں معلوم سکینہ کے کھیلنے کے دن تھے لیکن شمر کے تماچے لگے، گوشوارے نوچے گئے، دامن میں آگ لگی۔ حاضاداروں، ایک طالب علم فرماتے ہیں کہ میں روضہ سکینہ کی زیارت پہ گیا تھا، کھڑا ہوا زیارت پڑھ رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا لیے ہوئے آتا ہے اور آنے کے بعد اس کپڑے کو زری پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیونکہ قد چھوٹا تھا کپڑا زری پہ نہیں جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ میں نے آگے بڑھا، میں نے کپڑے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا صاحبزادے اس کپڑے کو زری پہ ڈالنا ہے۔ کہا ہاں شیخ، اگر اسے زری پہ ڈال دے تو تیرا بہت شکریہ ہوگا۔ تو میں نے کہا ضرور میں اس کپڑے کو زری پہ ڈال دوں گا، لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہا ہاں بتا۔ کہا بچے یہ بتا کہ جو بھی بچہ قبر سکینہ پہ آتا ہے وہ کھلونے لے کے آتا ہے، تو یہ کپڑا کیوں لے کے آیا ہے؟ بس ظاہر ہو، سن لو جگر پھٹ جائے گا۔ اس بچے نے کہا اے شیخ تجھے نہیں معلوم، آج میری ماں سکینہ کے مصائب پڑھ رہی تھی، مصائب میں اس نے بتایا کہ سکینہ کو کسی نے کفن نہیں دیا، اے شیخ میں سکینہ کے لیے کفن لے کے آیا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ ظاہر کہتا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ سکینہ اتنی مظلوم ہے کہ ہمارے بچے بھی سکینہ کے لیے کفن کا انتظام کریں گے۔ مولا ہم کربلا میں تو نہیں تھے لیکن یہ اشکوں کے جام آپ کی پیاس کے لیے حاضر ہیں۔ مولا ہم بہت سی دعائیں لے کر آئے ہیں لیکن ایک دعا ہے، اگر اسے آپ نے پورا کرا دیا تو پوری دنیا کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یا عبد اللہ آج مولا خدا سے لکھوا دیجئے کہ امام کا ظہور ہو جائے تاکہ حسین کے خون کا بدلہ لیا جا سکے۔ حاضاداروں، جب قدم اٹھانا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں نہ کہیں امام ہے جو اس راستے میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آئیے سب مل کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، پروردگار وہ لمحہ جلدی لے کے آ کہ ہم اپنے امام کو دیکھ سکیں اور ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہو، پروردگار وہ لمحہ جلدی لے کے آ کہ حسین کے خون کا انتقام ہو سکے اور ہم آپ سب مل کر اپنے مولا کی رکاب میں امام کی خدمت کر سکے اور یہ کہیں مولا ہم کربلا میں تو نہ تھے لیکن یہ جملہ ہم نے ضرور پڑھا تھا، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمَعَ۔ مولا زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں اے میرے جد حسین میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں۔ بس عزاداروں، میں نے ذکر کو تمام کیا، ایک طالب علم سید بحر العلوم کے پاس پہنچا، کہا سید ایک جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سید نے کہا کون سا جملہ؟ کہا یہ جملہ جو زیارت میں ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ سید نے اپنا رومال نکالا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا، کچھ دیر کے بعد جب ہٹایا تو اس میں تازہ خون تھا۔ کہا اے طالب علم میں نے کربلا دیکھی نہیں ہے، صرف کربلا پڑھی ہے، لیکن جب آج تصور کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں خون کے آنسو آ جاتے ہیں۔ ارے جس کے سامنے کربلا ہو اگر وہ تصور کر لے تو وہ خون کے ہی آنسو روئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد۔ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر محمد حسین نقوی، نفیس فاطمہ، تنویر حسین، سید محمد حسین زیدی، مشتاق بیگم اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو اسال فرما دیا۔